الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. ایک خاص قسم کا رواج تھا عیسائیوں کے یہاں، اس کی طرف اس آیت کریمہ کے اندر اشارہ ہے. جب کوئی عیسائی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، ختنہ نہیں کرتے، لازمی، جیسے کہ ہماری یہاں مذہب کا قانون ہے ختنہ کرانا، اور عام متن 99% مسلمان ختنہ کراتے ہیں یا 100% کے قریب، تو یہ لوگ اس طرح ختنہ عام نہیں کراتے، بلکہ بچہ جب 7 دن کا ہوتا ہے، 7واں دن ہوتا ہے، تو ایک پانی میں بچے کو غوطہ لگواتے ہیں، زرد رنگ کا پانی ہوتا ہے، اس پانی کے اندر بچے کو غوطہ لگواتے ہیں. اس کو آج کل کی زبان میں بپتسمہ لگانا کہتے ہیں، بپتسمہ. اور جہاں عیسائیوں کی آبادی زیادہ ہوتی ہے، وہاں اس کے باقاعدہ سینٹر بنے ہوئے ہیں، بپتسمہ سینٹرز. وہاں لے جا کر کے خاص قسم کا پانی ہوتا ہے، اس میں بچے کو غوطہ لگوا لیتے ہیں. صبغۃن فعلۃن کا وزن ہے، اور جلسۃن فعلۃن کا وزن بیان ہیئت کے لیے بھی آتا ہے. گویا ایک خاص قسم کے کلر کی ہیئت، اور اس کو وہ لوگ کہتے تھے تطہیر من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک پاکی کا طریقہ ہے، وہ یوں کہتے تھے. اور اس پانی کا نام مائے معمودیہ رکھتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ جب یہ بچے کو پانی میں غوطہ لگا دیا تو اب یہ پکا عیسائی بن گیا، نصرانی بن گیا، ختنہ کی بھی ضرورت نہیں، اس پانی سے گندگی ساری بچے کی صاف ہو گئی. ایسا وہ لوگ کہتے تھے. تو ایمان والوں کو اس آیت کے اندر کہا گیا کہ دیکھو، پہلی بات تو اگر ایسا کلر بچے کو لگایا جائے یا ایسے کلر کے پانی میں غوطہ لگایا جائے، یہ تو ایک عارضی رنگ ہے، وہ کلر تو اتر جائے گا، جب بچے کو دوبارہ نہلائیں گے دھل جائے گا، نہ نہلاؤ تو بھی وقت گزرتے گزرتے بدن کے اوپر سے وہ زعفرانی رنگ گزر کے ختم ہو جاتا ہے، یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے. لیکن ایمان کا جو رنگ ہے وہ مومن کے بدن سے کبھی الگ ہوتا نہیں ہے، وہ مومن کے لیے لازمی چیز ہے، ایمان کا رنگ. دوسری بات، ختنہ کی برکت سے جو میل کچیل گندگی صاف ہوتی ہے، وہ گندگی اس ختنہ اور یہ مائے بپتسمہ اور یہ پانی میں غوطہ، اس کی وجہ سے گندگی پاک نہیں ہوا کرتی. ختنہ کی برکت سے جو گندگی پاک ہوگی، وہ گندگی بپتسمہ اور یہ مائے معمودیہ اور زعفرانیہ کے پانی کی وجہ سے وہ گندگی صاف نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ باقی رہتی ہے. गोया ये बपतिस्मा वाला अमल खतना के कायम मुकाम नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता खतना के कायम मुकाम। तीसरी चीज, आयत के अंदर इस्तियारा इस्तेमाल हुआ है, तसरीइया, कि जिस तरीके से कलर इंसान के ऊपर जाहिर में नजर आता है, ईमान के असरात भी इंसान के जाहिरी बदन पर नजर आते हैं। जैसे कहते हैं सूफी जी, कुछ कलर लगा है ना आपको, ये क्या वजह, काई का कलर लग गया? तो कहा वो तो कल शाम खाने में तरी, उसका कलर लग गया बदन के ऊपर। तो जिस तरीके से कलर जो है बदन के ऊपर जाहिर में नुमाया होता है, इस तरीके से ईमान के असरात भी बदन के ऊपर जाहिर में नुमाया होते हैं। पांचवी बात, जिस तरह कलर कपड़े के ऊपर जम के मजबूत हो जाता है, इसी तरह मोमिन के दिल के अंदर ईमान जम करके मजबूत हो जाता है, निकलने का नाम नहीं लेता है। गोया के असर और जाहिर होने में ईमान को कलर के साथ तशबीह दी गई, और एक जाहिरी चीज के जरिए से यह ईमान को समझाया गया है। और आयते करीमा के अंदर हिस्सी रंग मुराद नहीं है, महसूस होने वाला जाहिर का रंग, बल्कि मुराद है ईमान के असराते जाहिरिया व बातिनिया, के ईमान के भी कुछ जाहिरी बातिनी असरात नुमाया हुआ करते हैं। और बाद हजरात कहते हैं कि आयत तरगीब है कि जिस तरह कलर नजर आता है जाहिर में, ए ईमान वालों तुम्हारा ईमान भी जाहिर में नजर आना चाहिए, तरगीब है आयत में। अब कैसे ईमान जाहिर में नजर आवे, कि तुमको कोई देखे तो पहचान लेवे कि ये ईमान वाला है, यह है ईमान का जाहिर होना, चेहरे पर दाढ़ी होवे, सर पर टोपी होवे, बदन पर इस्लामी लिबास होवे, जाहिर से पता चलना चाहिए मुसलमान ईमान वाला है। तो जिस तरह कलर नुमाया होता है, इस तरीके से ईमान वालों का ईमान भी नुमाया होना चाहिए, जाहिर में पता चलना चाहिए। ये इस आयत में तरगीब का भी पहलू है। सिबगतल्लाह, ये मस्दर है, आमन्ना की ताकीद है, यानी ईमान जो है बिल्कुल जाहिर में कलर की तरह नुमाया होना चाहिए। सिबगतुन के ऊपर जो नसब है ना, वो पहले मुकद्दर की वजह से, यानी हमको अल्लाह ताला ने अपने रंग में रंग दिया है, और मुराद उससे है दीने इस्लाम, जिसके ऊपर अल्लाह लोगों को पैदा करेंगे। दीने इस्लाम जिसके ऊपर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, इसलिए कि ईमान का असर ईमान वाले के ऊपर जाहिर होता है, जैसे कि कलर कपड़े में जाहिर होता है। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहू आबिदून। और अल्लाह से अच्छा कलर किसका होगा, यानी ईमान का कलर, ईमान का रंग अल्लाह ताला से ज्यादा अच्छा कौन दे सकता है? और अल्लाह की तरफ से आए हुए दीन ईमान का जो कलर है, इससे अच्छा कलर किसका हो सकता है? وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں. جی
اللہ کے رنگ کو اختیار کر لو. مصدر آمنا کی تاکید ہے اور اس پر نصب پہلے مقدر کی وجہ سے پہلے اللہ ہم کو اللہ نے اپنے رنگ میں رنگ دیا, اور مراد اس سے دین اسلام ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا. اس کے اثر کے ظاہر ایمان والے پر اس کے اثر کے ظاہر ہونے کی وجہ سے جیسے کپڑے کا جیسے رنگ ظاہر ہوتا ہے کپڑے میں. ومن ایلا احد احسن من اللہ شبوا تمیز ونصر, اور اللہ کے رنگ سے زیادہ کس کا رنگ اچھا ہوگا. تمیز اور ہم ہی اس کی بندگی کرنے والے ہیں. قال اليهود للمسلمين نحن اهل الكتاب الاول وقبلتنا اقدم ولم
قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم. شان نزول. یہودی لوگ کہنے لگے اے امت محمدیہ کے لوگوں, ہم کو تمہارے اوپر بہت سارے وجوہ سے فضیلت حاصل ہے. بولو بھائی کون کون سی فضیلت تم کو ہمارے اوپر حاصل ہے؟ تو کہا سنو, پہلی فضیلت جس زمانے میں ابھی تمہارا وجود بھی نہیں تھا ایسے زمانے میں اللہ نے ہم کو آسمانی کتاب دے دی تھی. قرآن سے بہت پہلے اللہ نے ہم کو تورات کتاب دے دی تھی, اور جس کو پہلے انعام ملا وہ آدمی بڑا معزز. نمبر دو, اللہ سبحانہ و تعالی نے قدس کو قبلہ قدیم دور سے بنا رکھا ہے. یہ تو ابھی تمہارے مدینہ آنے کے 17 مہینے کے بعد کہا کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھو. پرانے زمانے سے تو ہمارا ہی قبلہ چل رہا ہے نا, قدس والا. دوسری وجہ فضیلت, وجہ ترجیح. تین, عرب میں ایک بھی نبی نہیں آئے, سارے نبی تو ملک شام میں آئے, عرب میں کوئی نبی نہیں آئے. سارے نبی ہمارے خاندان بنو اسماعیل میں آئے, بنو اسرائیل میں آئے, اور ملک شام مصر ان علاقوں میں آئے. یہ ہماری فضیلت کی وجہ, عربوں میں کوئی بھی نہیں. اور پھر نتیجتاً چوتھی بات یہ کہتے ہیں, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو مکہ میں نہ ہوتے, شام میں ہوتے. نبی ہوتے تو بنو اسرائیل میں ہوتے, بنو اسماعیل میں نہ ہوتے. نتیجہ خود بخود نکلتے. اس طرح انہوں نے اپنی فضیلت مسلمانوں پر جتلائی. امت یہود کی فضیلت امت محمدیہ پر جتلائی. یہودی مذہب کو آخری اسلام مذہب کے اوپر فوقیت والا مذہب بتلایا اس طرح کے دلائل دے کر کے. سب جھوٹے, سب جھوٹی باتیں. عرب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. کون کہتا ہے عرب میں کوئی نبی نہیں ہوئے؟ اور ان سے پہلے اور بعد میں بھی دوسرے نبیوں کے ثبوت ملتا ہے, تو ان کے جواب میں آیت کریمہ نازل ہوئی. یہود مسلمانوں کو کہنے لگے ہم بہت پہلے سے شروع زمانے کے جو ہے اہل کتاب, اور ہمارا قبلہ بھی پرانا, عرب میں کوئی نبی نہیں آیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر سچے نبی ہوتے نے تو ہمارے اندر ہوتے, اس لیے اللہ نے جواب دیا. قل, نبی اعلان کرو, کہو ان کو جواب میں, کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں تم ہم سے جھگڑتے ہو؟ دیکھو, فی اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے متعلق جھگڑا نہیں, انتخاب نبوت کے معاملے میں جھگڑا. ذات الہی کو تو یہود بھی مانتے تھے, جھگڑے کی بنیاد تھی انتخاب نبوت, کہ اللہ نے نبوت کا انتخاب بنو اسرائیل کے بجائے بنو اسماعیل میں کیوں کیا. اصطفی نبی من العرب. قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم. یہ نبی کہو ان کو, کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں, کہ اللہ نے عرب میں سے ایک نبی چن لیا, حالانکہ اللہ ہمارے بھی رب ہیں اور اللہ تمہارے بھی رب ہے. تو اللہ کو اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے چن کے نبی بناوے. خدا کی اختیار اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس کو چھانٹ کر نبی بنا لے, یہ اللہ تعالی کے اختیار کی بات ہے. ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے لیے ہمارے اعمال, ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا, تمہارے لیے تمہارے اعمال, تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا. کیا نتیجہ؟ ہمارے اعمال کے اندر بہت سارے اعمال ایسے ہیں جس کی برکت سے ہم اللہ کے اکرام اور اعزاز کے حقدار بنیں گے. ہمارے اعمال میں بہت سارے اعمال وہ ہیں جس کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کے اکرام, اعزاز, جنت, رضا الہی کے ہم مستحق اور حقدار بننے ہی والے. اب دیکھو سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تفسیر کی اس سے دو طریقے سے انہوں نے استدلال کیا. پہلا کیا استدلال کیا؟ اگر نبوت کا ملنا فضل رب ہے, فضل الہی ہے, تو یہ فضل الہی, فضل رب تم یہودیوں کے ساتھ خاص نہیں ہیں, امت محمدیہ پر بھی فضل الہی ہے. اگر نبوت فضل الہی ہے اور واقعہ بھی یہی ہے, اگر نہیں واقعہ یہی ہے کہ نبوت فضل رب ہے, تو فضل رب کے تم اکیلے یہودی لوگ حقدار ہو, اکیلے بنو اسرائیل حقدار ہو, ہمارا بھی رب ہے اللہ اور ہم بھی فضل رب کے حقدار ہیں, اسی لیے ہمیں بھی نبوت ملی. یہ پہلا مقدمہ ہوا کہ نبوت خالص فضل رب ہے اور فضل رب کے مستحق اکیلے اہل کتاب یہود نہیں, ہم امت محمدیہ کے لوگ بھی فضل رب کے مستحق, اسی لیے ہمارے لیے بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ہے, اسی لیے ہم لوگوں کے لیے بنو اسماعیل میں اللہ نے نبوت رکھی. دوسرا استدلال ذرا اٹ پٹا کیا ہے. وہ کیا کیا؟ وہ یہودیوں کے ایک عقیدے کی بات سامنے رکھ کر اس کی تردید کرتے ہوئے کیا ہے. یہود لوگوں کا ایک زام ہے کہ اعمال کی بنیاد پر نبوت ملتی ہے, یعنی ایک آدمی جو ہے بہت نیکیاں کرے, بہت عبادت کرے, بہت مجاہدات کرے اور ترقی کرتے کرتے مقام نبوت پر پہنچ جائے, پہلے ولی بنے, پھر کتب بنے, پھر ابدال بنے, پھر گوشت بنے, نہیں پھر اخیر میں نبی بن جائے. اعمال میں ترقی کرتے 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 انسان مقام نبوت پر پہنچ جائے, یہ یہود کا زام ہے اور یہی عقیدہ قادیانیوں کا ہے. بِأَيْدِهِ عقیدہ قادیانیوں کا کتابوں میں ہے, ان کی سب صراحتاً روحانی خزائن میں ایسی عبارتیں موجود ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا کہ اعمال کی بنیاد کے اوپر اگر بالفرض نبوت ملتی ہوتی, حالانکہ ایسا ہے نہیں, اعمال کی بنیاد پر نبوت نہیں ملتی. کوئی آدمی بہت عمل کرے, بہت نیکی کرے تو ولی بنے, کتب بنے, ابدال بنے, غوث بنے, بس لاسٹ سٹاپ, آگے ہے ہی نہیں کچھ. مقام صلاح پر, مقام ولایت, بس کوئی بھی آدمی عبادت میں جتنا بھی اگڑا پڑ جائے, نبی تو کیا صحابی نہیں بن سکتا, تابعی نہیں بن سکتا, تبے تابعی نہیں بن سکتا, یہ تو اللہ نے جو ہے ایک خاص موقع, ایک خاص زمانے والوں کو دیا تھا, صحابیت, تابعیت, وہ مل گیا ان کو. اب قیامت تک امت میں کوئی آدمی کتنا بھی مجاہدہ کرے, خیر القرون والے فضائل ہرگز حاصل نہیں کر سکتا. یعنی صحابیت, تابعیت تبع تابعیت، یہ مقامات نہیں حاصل کر سکتا کوئی بھی. تو جب نبوت سے نیچے والے جو منصب ہے صحابیت تابعیت والے، وہ مقام کوئی آدمی اب حاصل نہیں کر سکتا، تو مقام نبوت تو اپنی عبادت اطاعت مجاہدات کے ذریعے کسی حال میں حاصل نہیں کر سکتا. یہ فلسفہ ہی باطل ہے کہ کوئی آدمی عبادت میں مجاہدات میں اطاعت میں فرما برداری میں نیکی میں ترقی کرتے 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 آگے بڑھ کے نبی رسول بن جاوے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. یہ ہے ضابطے کی بات. اب سیوطی کا استدلال کیا کہ اگر اعمال کی بنیاد پر نبوت ملا کرتی جیسا تمہارا زعم باطل ہے، تو ہم امت محمدیہ کے لوگ کون سے کم اعمال کرتے ہیں؟ ہمارے بھی تو اعمال بہت ہے، ہمارے بھی تو مجاہدات بہت ہے، ہماری تو نیکیاں بہت ہیں، تو ہم بھی اس مجاہدات اور نیکیوں کی بنیاد پر تمہارے زعم کے مطابق نبوت کے حقدار ہیں. ہمارا زعم ایسا نہیں ہے، لیکن تمہارا زعم اگر ایسا ہے کہ مجاہدات اعمال صالحہ کی بنیاد پر نبوت ملتی ہے جیسا تم سمجھتے ہو، تو ہم امت محمدیہ کے لوگ، بنو اسماعیل کے لوگ مجاہدے میں بہت آگے ہیں، تو اس بنیاد پر ہمیں بھی نبوت ملتی ہے، ہم بھی اس کے حقدار ہیں. یہ اس کا خلاصہ نکلا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی اللہ تعالی کے مخلص بندے ہیں. اخلاص ایک دین میں ہوتا ہے، اخلاص ایک عبادت میں ہوتا ہے. عبادت میں اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح عبادت کرنا کہ کوئی طرح کا شرک اس میں نہ آوے، یہ ہے خلوص فی العبادت. دوسرے عمل میں بھی اخلاص ہوتا ہے کہ لوگوں کی مدہ اور دکھلانے کے لیے عمل نہ کرے. اخلاص تو ایک راز ہے اللہ اور بندے کے درمیان، اور ایسا راز ہے کہ ملائکہ بھی نہیں جانتے، انسان بھی نہیں جانتے، جن بھی نہیں جان سکتے، شیاطین بھی نہیں جان سکتے. ملائکہ، جن، ان، شیاطین کوئی نہیں جان سکتا. ایک راز ہے اللہ اور بندوں کے درمیان کا، اس کا نام ہے اخلاص. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو مخلص ہیں دین میں اور عمل میں، نہ کہ تمہارے، لہذا ہم بدرج اولا نبوت کے لیے چنے جانے کے حقدار ہے. وَالْحَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ، اور اَتُحَاجُّونَنَا کے شروع میں حمزہ انکار کے لیے، یعنی یہودیوں کو اس طرح کا جھگڑا کھڑا کرنا بالکل مناسب نہیں تھا. اتحاجوننا، یہودیوں کا اس طریقے کا جھگڑا کھڑا کرنا بالکل نامناسب تھا. اور تینوں کے تینوں جملے حال ہیں، وہو ربنا وربکم ایک، ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم دو، ونحن لہ مخلصون تین. تینوں کے تینوں جملے جو ہے حال بن رہے ہیں. جی،
یہود نے مسلمانوں کو کہا ہم اول اہل کتاب ہے اور ہمارا قبلہ اول قبلہ ہے، اور عرب میں کوئی نبی نہیں ہوئے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے، تو یہ آیت نازل ہوئی. آپ ان سے کہیے کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے عرب میں سے نبی چنا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے چنے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہے جس کا ہمیں بدلہ دیا جائے گا، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے جس کا تم کو بدلہ دیا جائے گا. تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں وہ ایسے اعمال ہو جس کے ذریعے ہم اکرام کے مستحق ہو، اور ہم اسی اللہ کے مخلص بندے ہیں کہ دین میں اور عمل میں اخلاص کرنے والے ہیں، نہ کہ تم، لہذا ہم انتخاب کے زیادہ حقدار ہیں. اور اتحاد جننا میں حمزہ انکار کے لیے، اور تینوں جملے حال ہیں.
ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا. تا اور یا دو کی رات آئی ہے. تقولون یقولون، یہ بھی یہودیوں کے ایک غلط پروپیگنڈے کی تردید. معلوم ہوا کہ قرآن نے فرق باطلہ کی جا بجا تردید کی ہے، ان کے عقائد کی بھی تردید کی غلط عقیدوں کی، ان کے غلط بے بنیاد اعمال کی بھی تردید کی، غلط بے بنیاد نظریات کی بھی تردید کی، مختلف مواقع کے اوپر قرآن نے تردیدات کی ہے اہل باطل کی۔ ام تقولون، کیا تم کہتے ہو یا ہو یہودیوں وہ کہتے ہیں کیا کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی تھے، ایسا تم مانتے ہو؟ یا بہت بہت تو عیسائی تھے، ایسا مانتے ہو؟ غلط تمہارا یہ ماننا۔ کیوں؟ کہ جس زمانے میں ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام تھے، اس زمانے کے اندر یہودیت تھی ہی نہیں۔ یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد سے وجود میں آئی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی، اس دور میں تو تھی ہی نہیں۔ اسی لیے جب جو چیز اس دور میں تھی ہی نہیں، اس کی طرح بھی ناقابل کی نسبت کا کیا معنی؟ نسبت باطلہ۔ جیسے کوئی کہے کہ علامہ کشمیری کمپیوٹر بہت اچھا چلا دیتے لا گانڈے، اس دور میں کمپیوٹر ہی نہیں تھا، جامعہ میں لائٹ نہیں تھی، کمپیوٹر کی تو دور کی بات، لائٹ بعد میں آئی، کمپیوٹر کہاں سے آئے گا؟ تو اس طریقے سے یہود گانڈوں نے ایسی بات کی کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب سب یہودی تھے۔ یہودیت اس دور میں تھی نہیں، پھر کہاں سے یہ لوگ یہودی ہوئے؟ اس طریقے سے اس کی تردید ہے۔ والاسباط، اور ان کی اولاد حضرت یوسف وغیرہ، کانو ہودن او نصارا، وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ قل انتم اعلم ام اللہ، ان کو کہو کہ تم اچھی طرح جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ اچھی طریقے سے جانتے ہیں؟ کون جانتا ہے بولو؟ جواب اللہ، اور اللہ نے تو اعلان کر دیا ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیا، تو جو اللہ جانتے ان کی بات معتبر یا تم جیسے جاہل بے علم ان کی بات معتبر؟ سیدھی بات، اللہ کی بات مانی جائے گی، جاہل ناتنوں کی بات نہیں مانی جائے گی۔ قل انتم اعلم ام اللہ، ان کو کہو تم جانتے ہو کہ اللہ جانتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بری ہونے کا اعلان کر دیا کہ وہ یہودیت نصرانیت دونوں سے بے تعلق تھے، ایسے اعلان خود اللہ نے کر دیا۔ کہاں اعلان کیا؟ ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیا، اور یہ دوسرے نبی وہ تو ان کے ذمہ میں ہے، تبعون لہم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط، یہ سب ضمن میں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی یہودیت نصرانیت کی نفی کا اعلان ہو گیا تو ضمن میں ان سب کی بھی یہودیت نصرانیت کی نفی کا علم ہو گیا اور اعلان ہو گیا۔ جی،
کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام؟
بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ رضا خان ہی تھے، تو اس زمانے میں رضا خانیت تھی نہیں، تھے شاہ ولی اللہ کہاں سے رضا خانی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ غیر مقلد تھے، غیر مقلد تھے ہندوستان میں تھی نہیں، کہ کہاں سے شاہ ولی اللہ اس دور میں غیر مقلد تھے؟ یہ تو نذیر میاں اور جو ہے وہ بنارسی، وہ دونوں آئے اور اس کے بعد جو ہے ان لوگوں کو پیسے ملے انگریزوں کے یہاں سے اور پھر سلسلہ شروع ہوا۔ جی،
ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ اب ان سے کہو کہ تم زیادہ بہتر جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں؟ اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قول سے بری ہونے کا اعلان کر دیا، وماکان ابراہیم یہودی ہے ولا نصرانی ہے، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، اور جو ان کے ساتھ ذکر کیے گئے وہ ان کے ذمہ میں ذکر کیے گئے۔
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بہت بڑا ظالم، अलग अलग निस्बत से बड़े जालिम की बात रहेगी। छुपाने के एतबार से सबसे बड़ा जालिम कौन? जो अल्लाह की शहादत को छुपावे वो सबसे बड़ा जालिम। जो अल्लाह की यहां से आई हुई शहादत को छुपावे वो आदमी सबसे बड़ा जालिम। अक्फा मिनन्नास, लोगों की सबसे ज्यादा छुपाने वाला है। क्या मतलब अल्लाह की तरफ से शहादत का? नंबर एक, तौरात के अंदर ये इबारत थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिल्लते हनीफी पर होंगे, मिल्लते तौहीद पर होंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस बात को उन्होंने छुपाया। और क्यों छुपाया? नऊज़ु बिल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ यहूदियत की निस्बत करने के लिए ये इबारत छुपाई। हालांकि तौरात में इबारत सरातन मौजूद थी कि इब्राहीम मिल्लत हनीफियत के ऊपर होंगे। नंबर दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर के अलामात वाज़िहा, जो तौरात इंजील में थे वो उन्होंने छुपाए। नंबर तीन, आखिरी नबी के ऊपर ईमान लाना, शहादत का अलल ऐलान इकरार, उसका जो हुक्म तौरात इंजील में था उसको इन्होंने छुपाया। यह वमन अज़लम मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिन अल्लाह। और देखो, शहादत को जरूरत के वक्त पर छुपाना ये भी बड़ा भारी गुनाह है। जरूरत है शहादत की, लेकिन आप न दो, छुपाओ, हिकमत मसलेहत, ये शैतानी उन्वान है हिकमत मसलेहत। और इस उन्वान से कोई आदमी सही शहादत को वक्त पर छुपावे तो उस आदमी के लिए हमारी शरीयत में भी बहुत बड़ा गुनाह है। शहादतन इंदहु मिन अल्लाह, यानी इनसे बड़ा कोई जालिम नहीं हो सकता। और ये यहूदी लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की शहादत को जो तौरात में थी वो छुपाई, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हनीफियत की और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रिसालत की, उस शहादत को उन्होंने छुपाया। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून, ये धमकी दी जा रही है उनको, तुम जो अमाल करते हो नामाल से अल्लाह ताला बेखबर नहीं है। अमाल से बेखबर अल्लाह नहीं है, लिहाजा तुम्हारे अमाल के मुताबिक तुमको बदला दिया जाएगा। ये जो है उनको धमकी दी जा रही है, तम्मी की जा रही है आयत में। जी,
और सबसे बड़ा कौन जालिम है? जो अल्लाह के नजदीक साबित शुदा शहादत को छुपाए, यानी उससे बड़ा कोई जालिम नहीं होगा, वो यहूद है। उन्होंने अल्लाह का, उन्होंने
उर्दू बहुत अच्छी है, कहाँ पढ़े थे? घर पर पढ़े थे, मसल लखनऊ। साबित शुदा ने ऐसे सब अल्फाज बोलते हो ना तुमको। जी,
और वो यहूद है, उन्होंने अल्लाह ताला की शहादत को, उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौरात में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हनीफे होने की शहादत को, हनीफे होने की अल्लाह की शहादत को छुपाया। और अल्लाह ताला तुम्हारे अमल तुम्हारे कामों से बेखबर नहीं है, ये उनके लिए धमकी है।
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون। गुजर गई पहले ये आयत, تقدم مثل, इस तरह की आयत पहले गुजर चुकी, फिर मुकर्रर क्यों लाई गई? नंबर एक, कुरान में कोई भी तकरार बेसुध नहीं है। बल्कि कुरान के अंदर तकरार मुफीद है, मिन वजूहिन, एक ताकीद मकसूद होती है। भाई सोया मत करो, सो मत सुभिजी, झोंके मत मारा करो। ताकीद एक ही मजमून को बार बार कहा जा रहा है, तो एक मजमून को मुकर्रर कहा जाना ताकीद के लिए। नंबर दो, बाद हजरात जी कहते हैं कि तिल का उम्मतुन, जो पहले आयत गुजरी वहां मुशारुन इलैह हजरात अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, क्योंकि ऊपर खास खास नबियों का नाम के साथ तस्किरा है, और यहां पर मुशारुन इलैह है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मौजूद यहूद नसारा के आबाओ अजदाद, जो यहूद नसारा हुजूर के जमाने में उनके असलाफ आबाओ अजदाद, वो जो है यहाँ पर मुशारुन इलैह है। जी,
एक उम्मत की जो गुजर गई उसके लिए वो है जो उसने किया, और तुम्हारे लिए वो है जो तुमने किया, और तुमसे उनके अमल के मुताबिक सवाल नहीं किया जाएगा।
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها, ربط کیا ہوگا؟ نمبر ایک, یہ آیت ہے قبلے کی, اور قبلے کے متعلق آیت پہلے گزری, تو قبلے کے متعلق جو آیت پہلے گزر گئی اس سے اس کا ربط کہا جائے گا سیقول السفہاء کا۔ نمبر دو, صاحب قبلہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام, جب ان کا تذکرہ آ گیا تو ان کی برکت سے ان کے قبلے کا بھی تذکرہ آ گیا۔ ابھی پچھلی آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم اِنَّ ابراہیم اَمْ تَقُولُونَ اِنَّ ابراہیم, سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہو رہے ہیں, تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ کا قبلہ کعبہ اس کا بھی تذکرہ ہو گیا۔ تیسرا رب, پیچھے نسخ کی بات کہی گئی ماننسخ, تو قبلہ بھی نسخ کی ایک شاخ ہے, تحویل قبلہ, جس نسخ کے اوپر مخالفین نے فتنے اٹھائے, ہنگامے کھڑے کیے, اس نسخ کی یہ تمہید ہے, اس کا بھی ایک حصہ ہے تحویل قبلہ, کیونکہ پہلے قبلہ تھا وہ منسوخ, اب نیا قبلہ کعبۃ اللہ, تو اس کا تعلق نسخ کے ساتھ بھی بعض لوگوں نے مانا ہے۔ اب چند بنیادی باتیں پہلے سمجھ لو آیتوں کو دیکھنے سے پہلے۔ مکۃ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ کیا تھا؟ ایک سوال ہے یہ, اکثروں کا قول ہے کہ کعبہ قبلہ تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قدس قبلہ تھا ہجرت سے پہلے, دونوں طرح کے قول ہیں, بہت سارے قول میں یہ کعبہ قبلہ, اور کچھ لوگ کہتے ہیں قدس قبلہ۔ یہ مکہ میں تعین سے زیادہ پتہ نہیں چلا, کیوں پتہ نہیں چلا؟ ایک وجہ پتہ نہ چلنے کی یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو کعبۃ اللہ میں رکن یمانی اور حجر اسود کی بیچ والی دیوار کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے, یہ معمول مبارک تھا, اور اس دیوار کی طرف رک کرے تو قدس بھی سامنے آ جائے۔ اس دیوار کی خوبی یہ ہے کعبہ بھی سامنے رہے, قدس بھی سامنے رہے۔ دوسری بات, جب ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ کو قدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا, کیوں؟ اہل کتاب کی تالیف قلب مقصود تھی، اور تالیف قلب کے ذریعے ان کو ایمان کی طرف مائل کرنا. مدینہ میں اکثر آبادی اہل کتاب کی، تو ان کے قبلے کی طرف رخ کرو تاکہ ان کے قلب قلوب کی تالیف ہو جائے اور وہ ایمان کی طرف مائل ہو کے ایمان کو قبول کر لے. یہ دوسرا مقصد تھا اس کے پیچھے. تیسری ایک بات، جب مدینہ جانے کے بعد قدس کی طرف رخ کیا تو یہود لوگ فتنے چالو کیے، ان لوگوں کہنے لگے کہ دیکھو اب ہمارے قبلے کو مان لیا نہیں، تھوڑے دن میں ہمارے باقی دین کو بھی مان لیں گے اور ہمارے دین پر ہی آ جائیں گے. ابھی تو مدینہ آتے ہی ہم سے اتنے متاثر ہوئے کہ ہمارا قبلہ مان لیا، قدس کی طرف رخ شروع کر دیا. تھوڑے وقت جانے دو نا، باقی ہمارا مکمل دین یہ لوگ اختیار کر لیں گے اور ہمارے جیسے بن جائیں گے. یہ غلط شوشہ، پروپیگنڈا، غلط فتنہ چلایا. پانچویں بات سن لو، جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، اصول آیا 17 مہینوں میں، زیادہ نہیں، 16-17 مہینے تک خود کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، پھر حکم آ گیا. تو یہود کہنے لگے کہ امت محمدیہ ہم سے حسد کرتی ہے، حسد، اس لیے ہمارا قبلہ چھوڑ دیا مارے حسد کے. چھٹی بات، یہود کہنے لگے کہ ان کو اپنے دین کے اندر تردد ہے، جماؤ نہیں ہے. پہلے کس کی طرف رخ کیا، آپ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں، پتہ نہیں آئندہ آپ کس کی طرف رخ کریں گے. جماؤ نہیں ہے ان کو اپنے دین کے اوپر، تردد ہے، پلٹتے بدلتے رہتے ہیں یہ لوگ، ایک حال پر جمے ہوئے نہیں ہیں. یہ یہود نے الزام تہمت بہتان لگائی اور اس الزام کا خلاصہ کیا، نعوذ باللہ یہ نبی برحق نہیں ہے. اگر نبی برحق ہوتے تو ان کا قبلہ ایک ہی ہوتا، بدلتا نہیں. یہ کیا تھوڑے تھوڑے دن میں قبلے بدل گئے، معلوم ہے یہ نبی برحق نہیں ہے. یہ سب الزام ان لوگوں نے دیے، یہودی لوگوں نے. وہ سب چیزوں کو ان آیتوں کے اندر صاف کیا گیا، واضح کیا گیا. کن ایک پہلی بنیادی، ایک اہم بنیادی مسئلہ سمجھو، اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات مکان سے پاک ہے. خدا مکان کے محتاج نہیں ہے. لیکن پھر اللہ نے قبلہ کیوں متعین فرمایا؟ اللہ کی ذات تو مکان سے پاک، محتاج نہیں اللہ مکان کے. نمبر ایک، قبلہ متعین کرنے کی حکمت یہ ہے کہ امت کے اندر اجتماعی انفرادی عبادتوں میں اتحاد رہے، یہ پہلا مقصد. اتحاد کے لیے آج دنیا میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں، اتحاد ملت کانفرنس ہو رہی ہے، اتحاد ملت پارٹی بن رہی ہے، کتنے خرچے، اتحاد ملت کا جلسہ ہو رہا ہے، خرچے خرچے نے اسی جلسے میں اختلاف ہوتے ہیں. یہ مفت کا اتحاد، بغیر خرچے کا، سب ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کوئی خرچہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پوسٹر نہیں، کوئی اسٹیج نہیں، مفت میں سہولت والا آسان اتحاد، بہترین امت کا قبلہ. تو امت کے لیے اجتماعی عبادات ہو یا انفرادی عبادت ہو، یہ بہترین چیز ہوگی امت کی اتحاد اور وحدانیت کی. دوسری کیا حکمت سمجھ میں آتی ہے، عبادت کے اندر کوئی مرکز توجہ ہونا چاہیے تو عبادت میں دل لگے، مرکز توجہ نہ ہوئے تو عبادت میں کبھی دل نہ لگے. ध्यान किधर केंद्रित करे, तो कोई न कोई मरकज़े तवज्जो तो होना चाहिए इबादत के वास्ते कि जिसकी तरफ ध्यान को मरकूज किया जाए। चूंकि तवज्जो अगर मरकूज होगी तो फिर इबादत में खुशू और यकसुई पैदा होगी, और तवज्जो मरकूज नहीं होगी तो फिर इबादत में खुशू और यकसुई पैदा नहीं हो सकती। तो इबादत में तवज्जो, ध्यान, यकसुई, खुशू पैदा करने के लिए किबला जरूरी, ताकि सब लोग जो है उसकी तरफ रुक करके नमाज पढ़े और यकसुई से इबादत करें। अब ये किबला बदलने में क्या बात है भाई, पहले ये फिर ये, इम्तिहान भी तो कोई चीज होती है अल्लाह ताला के यहां से। तो एक बड़ी हिकमत तहवील किबला की इम्तिहान, और वो इसी की तरफ आगे इशारा किया गया साफ लफ्जों के अंदर, इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउर रसूल मिम्मन यनकलिबु अला अकीबैह, सरी लफ्जों में इशारा है ईमान का इम्तिहान, कि तुम इत्तिबा करते हो जदीद किबले की या इत्तिबा नहीं करते हो किबले की, ये इम्तिहान मकसूद है तहवील किबला के जरिए, ईमान का इम्तिहान। दूसरी बात उसमें ये है कि इताअत की बरकत से रजाए इलाही, कि जब बंदों ने आज तक का जो किबला था वो छोड़कर नए किबले की तरफ रुख कर दिया तो अल्लाह खुश होंगे, देखो मेरे बंदे कितने मेरे मुती है, और रजा देंगे अपनी। तो तहवील किबला के जरिए से बंदों की इताअत, और इताअत के जरिए रजाए इलाही। तीसरी हिकमत ये है कि तौरात और इंजील में भी लिख दिया गया था कि आखिरी नबी के दौर में तहवील किबला होगा और इब्राहिमी किबला उनका हो जाएगा, ये लिखा हुआ था तौरात इंजील में। इसलिए तहवील किबला तो अलामाते नबूवत में से हो गया, कि जो इबारत तौरात इंजील में लिखी हुई ऐसा ही हुआ हकीकत में, वया के हुजूर के सच्चा नबी होने की अलामत एक बहुत बड़ी जाहिर हो गई। चौथी बात, किबला कोई बुत थोड़ा ही है कि हमें उसकी परस्तिश करनी है, देख जिया। इसीलिए सारी दुनिया के मुसलमानों के सामने थोड़ा ही काबा होता है, फिर भी उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ते, और कोई भी मुसलमान काबा का जो है छोटा नमूना बना के भी साथ में नहीं रखता। बाकी दूसरे मजहब वालों को देख लो, बड़ी या छोटी कोई भी मुजस्समा चाहिए सामने झुकने के वास्ते, कोई भी चीज चाहिए, मुसलमान काबा को सिर्फ रुख बनाते हैं, जियत सिम। कोई भी मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर अपने सामने काबा का छोटा मॉडल बना करके रख के सिद्धा नहीं करता उसके सामने। मालूम हुआ कि काबा महज रुख है, सिमत है, कोई इमारत के सामने झुकना मकसूद भी जात नहीं। इसीलिए पिछले दौर में भी ऐसा हुआ, आइंदा भी हुआ कि काबा की इमारत नहीं थी। कई जमाने ऐसे गुजरे काबा की इमारत नहीं है, जैसे कुरैश ने काबा बनाया पूरा मुनहदिम कर दिया, 1417 हिजरी के अंदर आले सऊद ने नई काबा की तामीर की, पूरा मुकम्मल काबा नया बनाया, काबा नहीं था कई दिनों तक, इमारत नहीं थी, फिर भी सारी दुनिया के मुसलमान उसी सिमत में रुक करके नमाज पढ़ते रहे। मालूम है कि इमारत मकसूद भी जात है ही नहीं, वो तो सिमत तवज्जो है। खुद हरम के अंदर जो लोग पहले फ्लोर पर जाते हैं, दूसरे पर, तीसरे पर जाते हैं, उनके सामने काबा होता ही नहीं है, काबा नीचे वो ऊपर दिख रहा है लेकिन काबा सामने होता नहीं है, फिर भी उस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते। मालूम हुआ इमारत मकसूद नहीं है, پتھر کی عمارت کے سامنے جھکنا مقصود بھی ذات نہیں، یہ تو ایک سمت توجہ ہے رخ کو صحیح کرنے کے واسطے. تھوڑی سی مختصر کعبہ تاریخ قبلہ کی بھی سمجھ لو. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، گویا حضرت آدم سے حضرت ابراہیم تک پورا زمانہ کعبہ ہی قبلہ کا، اتنا لمبا عرصہ قبلہ کعبہ. نمبر دو، بیت المقدس کو بنو اسرائیل کے لیے اللہ کی طرف سے قبلہ بنایا گیا، بنو اسرائیل کے لیے. بیت المقدس ایک پورے شہر کا نام ہے، اسی شہر میں ایک طرف مسجد اقصی ہے، اسی شہر کے اندر صخرا ہے، وہ ہیں سمت قبلہ بنی اسرائیل کی. بیت المقدس تو شہر کا نام، مسجد اقصی تو ایک مسجد کا نام، اور سمت قبلہ تھی صخرا، صخرے بیت المقدس قدس ایلیا. وہ تو پورا یہاں تھا اور اس میں یہ صخرا، اس کو بھی جنتی پتھر کہا جاتا ہے، صخرہ قدس کو. یہ صرف انبیاء بنو اسرائیل کے زمانے کے اندر کعبہ بنایا گیا، قبلہ بنایا گیا، لیکن بہت سے انبیاء بنی اسرائیل اس طریقے سے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے کہ صخرہ اور کعبہ دونوں سامنے رہے. یہ وہاں ممکن ہے، صخرا کے اوپر بھی مسجد ہے، مسجد الصخرا مسجد ہے باقاعدہ، وہاں پتھر ہے ایک جس پر کہتے ہیں کہ نشانے کیے یہاں سے حضور جو ہے معراج میں تشریف لے رہے تھے، سفید رنگ کی چٹان ہے یہ صخرا قدس تہخانے کے اندر ہے. تو وہاں اگر کوئی آدمی دونوں کی رعایت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس طرح کھڑا رہے رہے کہ کعبہ کے سامنے کو صخرا کی ایک سائڈ پر، تو صخرا بھی سامنے رہے ہوئے کعبہ بھی سامنے رہے. یہ کام انبیاء بنی اسرائیل کرتے تھے کہ دونوں کی رعایت ہو جائے، ان کا طریقہ تھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد 16-17 مہینے تک قدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر اللہ کی طرف سے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم آ گیا، اجازت آ گئی اللہ کے یہاں سے کہ اب کعبۃ اللہ کو تم قبلہ بنا. اب اس کے اوپر یہود لوگوں نے ہنگامے شروع کیے، فتنے کھڑے کیے کہ دیکھو انہوں نے کیوں بدل دیا، کیوں ایسا کیا، کیوں ایسا کیا. لیکن یہ اعتراض سراسر باطل، اس لیے کہ اصل اللہ کا حکم ہے، اصل اللہ کا حکم، پہلے اللہ کا حکم تھا قدس، پھر اللہ کا حکم آیا کعبہ، حکم الہی مقصود ہے. رجب کا مہینہ تھا جب تحویل قبلہ کا حکم آیا، تب رجب سن 2 ہجری، پیر کا دن، اور سب سے پہلے تحویل قبلہ کون سی نماز میں ہوا، یہ اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں تحویل کے سلسلے، اور سب میں تطبیق بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ابن براء ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر گئے. بشر ابن براء ابن معرور کی دعوت پر تشریف لے گئے. اصل میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا، ان کے والد کا انتقال ہوا تھا براء کا، تو ان کی والدہ ام بشر سے تعزیت کرنی تھی، وہاں تشریف لے گئے ہوئے، اور وہیں پر جو ہے تحویل قبلہ کا حکم ظہر کی نماز میں نازل ہوا، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد تحویل قبلہ کے مطابق سب سے پہلی نماز حضور نے عصر کی پڑھائی، ظہر میں واقعہ پیش آیا، وہاں ام بشر کے پاس براء کی تعزیت میں حضور تشریف لے گئے تھے رضی اللہ عنہم، وہاں تحویل قبلہ کا حکم آیا، اور وہاں کی روایت میں ایسا آتا ہے کہ ظہر کی نماز چل رہی تھی اور جبرائیل امین آئے، دو رکعت حکم، دو رکعت ہو چکی تھی، اور پھر جبرائیل کے اشارے کے اوپر حضور نے اپنا رخ بدل لیا ظہر میں وہی پر، اور مسجد نبوی میں آنے کے بعد باقاعدہ سب سے پہلی تحویل والی نماز کعبہ کی طرف رخ کر کے وہ عصر کی پڑھائی حضور نے، حضرت ابو سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سلسلے میں بڑی دلچسپ روایت ہے کہ حضور کو ہم نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے منبر کے اوپر ہے، اور وہ وقت عام طور پر منبر مبارک کا نہیں تھا، تو یہ اپنے ساتھی کو کہہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی نیا حکم ہے، لگتا ہے تحویل قبلہ کا حکم ہے، یا حضور نے آیت تلاوت کی، اس سے ان کو انداز ہو گیا، اور جب حضور نے آیت تلاوت کی تو یہ سمجھ گئے کہ او ہو تحویل قبلہ کا حکم آ گیا، سیقول صفا من الناس ما واللہ ان کے ذریعے سے، تو اپنے ساتھی کو کہہ رہے حضور ممبر سے اترے، اتنے میں جھٹ پٹ دو رکعت اپنے پڑھ ڈالے کعبہ کی طرف رک کر کے، چونکہ اتر کر کے حضور ابھی عصر کی فرض پڑھائیں گے تحویل قبلہ کے مطابق، پوری جماعت پڑھے گی، اور ہماری امتیازی خصوصیت یہ ہو جائے گی کہ تحویل کے بعد سب سے پہلے کعبہ کی طرف رخ کرنے والے اپنے دونوں ہو جائیں گے، حضور ممبر سے اترے، تکبیر تحریمہ کہی جائے، صفے سیدھی کی جائے، اتنے میں اپنے دو رکعت پڑھ ڈالتے، کیسے ان لوگوں کے جذبات تھے، فاستبقوا الخیرات، تو پھٹافٹ ان لوگوں نے جو کہا کہ دو رکعت نماز انہوں نے ادا کر لی، تو اس طریقے سے باقاعدہ تحویل والی نماز عصر کی پڑی گئی، بعض روایت میں ظہر کا بھی تذکرہ ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ قبا کے اندر خبر دوسرے دن پہنچی، بہت پیارا زمانہ تھا، موبائل نہیں، فون نہیں، نیٹ نہیں، دوسرے دن قبا میں بھی خبر دوسرے دن پہنچی، اس لیے دوسرے دن جو ہے وہاں تحویل کا حکم پہنچا چالو نماز کے اندر، اس لیے مسجد قبلتین وہاں بنی کہ چالو نماز میں ان کو دوسرے دن اطلاع ہوئی تو وہ لوگ نماز میں پھر گئے، اس لیے وہاں پر جو ہے اس کا نام مسجد قبلتین ہوا، تو بالکل مدینہ سے لگ کے آبادی، لیکن اطلاع دوسرے دن فجر میں ہوئی، تو انہوں نے دوسرے دن سے نماز کا آغاز کیا تھا تحویل قبلہ کے مطابق،